الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد محترم بزرگوں اور دوستو، انسان اور جانور میں مختلف چیزیں ایسی ہیں جو دونوں میں پائی جاتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسانوں کے اندر تو ہیں جانوروں میں نہیں. انسان بھی کھائے پیئے بغیر زندہ رہ نہیں سکتا، جانور بھی کھائے پیئے بغیر زندہ رہ نہیں سکتا. تکلیف انسان کو بھی پہنچتی ہے، وہ محسوس کرتا ہے، اور جانور کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، وہ بھی محسوس کرتا ہے. انسان کو بھی آرام کی ضرورت ہے، جانور کو بھی آرام کی ضرورت ہے. انسانوں کا سلسلہ بھی نسل کے ذریعے سے چلتا ہے، جانوروں کا سلسلہ بھی نسل کے ذریعے چلتا ہے. انسان کی زندگی بھی ایک جگہ سے سٹارٹ ہوتی ہے اور ایک جگہ ختم ہو جاتی ہے، جانور کی زندگی بھی ایسی ہے کہ کسی جگہ سے سٹارٹ ہوتی ہے اور کسی جگہ جا کر ختم ہو جاتی ہے. حیات اور موت میں بہت ساری چیزیں انسانوں اور جانوروں میں ایک جیسی ہی ہیں. احساس کی قوت انسان کے اندر بھی ہے، جانور کے اندر بھی ہے. جانور کو بھی خوشی بھی ہوتی ہے اور غم بھی ہوتا ہے. تکلیف پہنچے تو جس طرح سے انسان چیختا چلاتا ہے، جانور بھی چیختا چلاتا ہے. اس طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسانوں اور جانوروں دونوں میں برابر ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسانوں کے اندر تو ہیں، جانوروں میں بالکل نہیں ہیں. اور ان چیزوں میں سے ایک اہم ترین چیز ہے، اس کو کہتے ہیں اپنی ذمہ داری کا احساس. یہ وہ چیز ہے کہ جو جانوروں میں نہیں ہے، انسان کے اندر ہے. بیل کو اللہ نے پیدا کیا ہل جوتنے کے لیے، لیکن خود اس بات کا اسے احساس نہیں ہے کہ میری پیدائش کی غرض کیا ہے. گائے کو اللہ نے پیدا کیا دودھ دینے کے لیے، لیکن خود اسے اس بات کا احساس نہیں کہ میری پیدا ہونے کی غرض کیا ہے. گھوڑے کو اللہ نے پیدا کیا اس غرض کے لیے کہ وہ انسانوں کی سواری کا کام دے اور انسانوں کا بوجھ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائے. قرآن کریم میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے گھوڑے، گدھے اور کھچر بنائے ہیں جو تمہاری سواری کا کام دیں گے اور تمہارا بوجھ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیں گے، جس کا پہنچانا تم کو بہت مشکل ہوگا. لیکن خود اسے اس بات کا احساس نہیں ہے کہ میری وجہ تکلیف، میرا پیدا کرنے کا یہ مقصد ہے. چرند اور پرند ہیں، ان کو اس بات کا کوئی احساس نہیں کہ ہم کیوں پیدا ہوئے اور اس پیدا ہونے کا ہم سے تقاضا کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. اس احساس سے جانور محروم ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں انسان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کر لیتا ہے. ایک آدمی نے کسی کالج میں ایڈمیشن لیا، اس کے بعد اسے بار بار احساس ہوگا کہ اس ایڈمیشن لینے کا تقاضا مجھ سے کیا ہے، کہ میں کلاس اٹینڈ کروں، میں سستی نہ کروں، میں محنت کروں، میں سر کی بات مانوں اور جو جو وہ مجھے پڑھائے گا اس کو میں یاد کروں. قرض یہ کہ اس کو بار بار یہ احساس ہوتا رہے گا. ایک آدمی نے کہیں دکان پر کوئی جاب شروع کر دیا تو اس کو اس بات کا بار بار احساس ہوگا کہ جو کام میں نے اپنے سر لیا ہے، یہ کام مجھے نبھانا ہے، مجھے اس دکان کی چیزوں کی حفاظت کرنی ہے، وقت پر دکان کو کھولنا ہوگا، وقت پر دکان کو بند کرنا ہوگا، مجھے اپنے مالک کے ساتھ وفاداری کرنی ہے. یہ اسے بار بار اس کا احساس ہوگا. ساتھ میں یہ بھی سوچے گا کہ اگر اس میں کہیں کوتاہی ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ میں اس جاب سے محروم ہو جاؤں. یہ اس کے احساس ہونے کی وجہ ہے. جانور کو یہ احساس نہیں ہوگا. ایک انسان کا نکاح ہوا، اس نکاح ہونے کے بعد اسے فوراً احساس ہوگا کہ جس کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے اس کے کچھ حقوق میرے ذمے ہیں. وہ بیمار ہو جائے تو مجھے اس کا علاج کرنا ہے، وہ کپڑے نہ ہوں تو اس کے کپڑے کا انتظام کرنا ہے، کھانے کا انتظام کرنا ہے. مختلف اس کی ضروریات میرے ذمے ہیں اور وہ ضروریات مجھے پوری کرنی ہیں، اور اگر وہ ضروریات میں پوری نہیں کروں گا تو اس کے نتیجے میں میرے اور اس کے درمیان تلخیاں پیدا ہوں گی اور ہو سکتا ہے آگے نکاح مصیبت کا ذریعہ بن جائے. تو اس کو اس بات کا احساس ہوتا رہے گا. غرض یہ کہ ذمہ داری کو محسوس کرنا اور ان ذمہ داری کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے سرگرم ہونا، یہ انسان کی خصوصیت ہے، جانوروں کے اندر یہ نہیں ہے. اس لیے جانوروں کو عہدے بھی نہیں دیے جاتے کیونکہ وہ اس ذمہ داری کو محسوس بھی نہیں کرے گا اور کو نبھائے گا بھی نہیں. اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شان و بیان فرمایا کہ میں نے انسان کو منتخب کیا ہے اپنا قرآن حوالے کرنے کے لیے, اور کوئی مخلوق میں نے منتخب نہیں کی. انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض فابین, ہم نے اپنی یہ امانت یعنی قرآن آسمان اور زمین اور آسمان زمین کے تمام مخلوقات کے سامنے پیش کی تھی, سب نے کہا کہ ہم سے نہیں ہوگا. وحمل الانسان, اور انسان نے کہا ہاں میں اٹھا سکتا ہوں اسے. کیوں؟ اس کے اندر قوت اللہ نے رکھی تھی, اس قوت کو کہتے ہیں احساس, ذمہ داری کو محسوس کرنا اور اس ذمہ داری کے تقاضوں کو سمجھنا. بزرگوں یہ ایک عالمگیر اصول ہے اور بہت سارے مسلمان فلسفیوں نے بھی اس کو لکھا, عقل عام کے مطابق ہے, تجربہ بھی یہی بتاتا ہے کہ انسان اور جانوروں میں جو مختلف قسم کے فرق ہیں ان فرقوں میں سے ایک اہم فرق یہی ہے کہ انسان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ذمہ داری کا احساس کر لیتا ہے اور اس احساس کا پھر تقاضا کیا ہوگا اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک نوجوان لڑکا جانتا ہے کہ میرا باپ اس وقت سرگرم ہے, صحت مند ہے, کما رہا ہے خود, اس لیے وہ بے فکر رہتا ہے. لیکن جو ہی اسے محسوس ہوتا ہے کہ میرا باپ گر گیا, اب وہ ریٹائر ہو چکا ہے, اس کی صحت بھی ختم ہو گئی, اب وہ کمانے کے قابل نہیں, حتیٰ کہ وہ میری خدمت کا محتاج ہو گیا, وہ بیمار بھی ہے, اس احساس کے نتیجے میں اب وہ سوچے گا پہلے میں اس سے خدمت لیتا تھا, اب مجھے یہاں سے اس کی خدمت کرنی ہے, پہلے میں بیمار ہوتا تھا یہ میرے علاج کی فکر کرتا تھا, اب یہ بیمار ہے تو مجھے اس کے علاج کی فکر کرنی ہے, پہلے میں کہتا تھا ابا جی مجھے یہ چاہیے تو باپ سرگرم ہوتا تھا, اور کبھی میرے کہنے کے بغیر ہی ابا جان کو محسوس ہو جاتا تھا کہ بیٹے کو ان چیزوں کی ضرورت ہے, اور وہ میرے مطالبے کے بغیر بھی ان چیزوں کو مہیا کرنے کی فکر کرتا تھا. حتیٰ کہ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ میں بیمار ہو کر مجھے اپنی علاج کی فکر نہیں ہوتی تھی, وہ فکر مند ہو جاتا تھا, لیکن اب اس کا معاملہ الٹا ہو گیا, اب مجھے یہاں سے ہر چیز کی فکر کرنی ہے, اور اس کے نتیجے میں اب وہ سوچتا ہے میں بیٹا ہونے کی وجہ سے ذمہ دار ہوں اپنے باپ کی صحت کا, اس کی خدمت کا, اس کی عظمت کا, اس کی ضروریات پورا کرنے کا, اس کے لیے چاہے مجھے نیم قربان کرنی پڑے, چاہے مجھے اپنا پیسہ خرچ کرنا پڑے, چاہے مجھے اس کے لیے سفر کرنے پڑے, چاہے مجھے ڈاکٹروں کے پیچھے کرنا پڑے, چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے, مگر اپنے باپ کی اس عمر میں ان مجبوریوں کا مجھے ساتھ دینا ہے. یہ کیوں ایسا کرتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر احساس, اور اس احساس کے نتیجے میں وہ اپنی ذمہ داریاں سمجھتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, اور ہوتے ہوتے یہاں تک نوبت بھی آ جاتی ہے کہ بیٹا تمام تر خدمت کرنے کے باوجود اخیر میں کہتا ہے جو کچھ کرنا چاہیے وہ میں نہیں کر سکا. بزرگ دوستو, یہ جو فرق انسان کے اندر ہے, اس فرق کو ذہن میں رکھ کر کے اب غور کریں. پہلی بات یہ ہے کہ ہم انسان ہیں, اور اس انسان بننے میں ہماری اپنی کسی محنت کا کوئی دخل نہیں. ہم نے یہاں سے مطالبہ نہیں کیا تھا کہ ہم کو انسان بنایا جائے, کچھ اور نہیں, ہم نے کوئی درخواست نہیں دی تھی, ہمارا کوئی حق بھی اللہ کے ذمے نہیں تھا کہ ہم کو بنانا ہی پڑے گا, نہیں. ان تمام کے باوجود انسان بننا ہمارے اپنے اختیار میں نہیں, خدا کے فیصلے سے ہے, ورنہ اگر وہ یہ فیصلہ کرتے تم کو پیدا ہی نہیں کرنا ہے تب بھی کچھ نہیں ہو سکتا, اور اگر وہ یہ فیصلہ کرتا پیدا تو کرنا ہے مگر انسان کے علاوہ کوئی دوسری مخلوق بنا دینا ہے تو ایسا بھی ہو سکتا, تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے, بلکہ شاید ہمیں احساس بھی نہ ہوتا کہ صاحب ہم انسان بننے بنتے بنتے رہ گئے, ہم انسان بن نہ پائے اور ہم کو جانور بنا دیا گیا, جس جانور کے ساتھ انسان کیا کیا سلوک کرتے ہیں وہ سارے سلوک ہمارے ساتھ بھی ہوتے. ہم کو گھاس درخت بنا دیا جاتا, اس گھاس کے ساتھ انسان جو سلوک کرتے ہیں, جو جانور سلوک کرتے ہیں وہی ہمارے ساتھ ہوتا. ہم کو بے جان پتھر بنایا جاتا, جس طرح سے وہ روندا جاتا ہے, کوٹا جاتا ہے, توڑا جاتا ہے, اور کہیں سے اکھاڑ کر کہیں پہنچایا جاتا ہے, آخر میں ختم ہو جاتا ہے, وہی ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا تھا. ہمارے سے یہ بھی ہو سکتا تھا ہم کیڑے مکوڑے بنا دیے جاتے, اور کیڑے مکوڑوں کا حال کیا ہوتا ہے, کہیں پاؤں کے نیچے روندے جاتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں, تو وہی ہو سکتا تھا. لیکن ان تمام مرحلوں میں مبتلا کیے بغیر ہم کو انسان بنایا گیا, اور اس انسان بننے میں نہ ہماری درخواست, نہ ہمارا مطالبہ, نہ ہمارا کوئی حق, کچھ بھی نہیں تھا, انسان ہم کو بنایا گیا. تو یہ پہلا انعام خدا کے انسان کے اوپر ہوا, یہ انسان تجھ کو میں نے انسان بنایا, یہ پہلا میرا انعام. اور اس کے بعد دوسرا انعام جو بے شمار انسانوں کو حاصل نہیں ہے, وہ ہے ایمان مل جانا. اللہ کے فضل و احسان سے ہم کو ایمان ملا, اسلام ملا. بزرگ اور دوستو, جس انسان کو یہ ایمان کی دولت ملی, اس انسان کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ وہ یہ بار بار غور کرتا رہے کہ یہ ایمان کی دولت مجھے کہاں سے آئی ہے, کن کن ذرائع سے ملی ہے. پانی کا انتظام کرنے والا ادارہ جس طرح سے اس واٹر ٹینک کی حفاظت کا انتظام کرتا ہے اسی طرح سے نلکوں کی حفاظت کا انتظام کرتا ہے تبھی انسانوں کو پانی ملے گا. بجلی پہنچانے والے ادارے کے لوگ جس طرح سے وہ گرڈ اسٹیشن کی حفاظت کا انتظام کریں گے اسی طرح سے پولوں کی حفاظت کا انتظام بھی کرنا ہے اسی طرح سے تاروں کی حفاظت کا انتظام بھی کرنا ہے تبھی لوگوں کے گھروں میں روشنی پہنچے گی. بس ٹھیک اسی طرح سے ایک مسلمان کے پاس جو ایمان کا کنیکشن آیا اور یہ کنیکشن بالکل اسی طرح سے کہ اس کائنات کا سب سے بڑا پاور ہاؤس روحانی پاور ہاؤس وہ ہے جہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس پاور ہاؤس سے تاریں چلی ہیں اور کون سی تار کس انسان کے ساتھ مل گئی درمیان کے تمام وہ کنیکشن تمام وہ لائنیں تمام وہ کھمبے وہ سارے ذہن میں رکھنے ہیں کہ ان فلاں فلاں کھمبے سے گزر کر کے یہ تار ہم تک پہنچی ہے. تجواز روحانیت کے اونچے درجے کے بزرگوں کا مشاہدہ یہ ہے کہ ہم میں دنیا کے مسلمانوں اہل ایمان اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کو دیکھا عالم کشف میں اور وہ ہمیں نظر یہ آیا کہ ایسا ہے جیسے ایک آفتاب ہے اور اس آفتاب سے کرنیں نکلتی ہیں اور ایک کرن کسی ایک مسلمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے دوسری کرن کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ جڑی ہوئی. ایسے ہی مان لیجیے جیسے گرڈ اسٹیشن ہے وہاں سے پولوں کے ذریعے سے تاریں چل رہی ہیں ایک لائن ادھر جا رہی ہے دوسری لائن ادھر جا رہی ہے تیسری لائن ادھر جا رہی ہے ایک مین لائن چل رہی ہے اس مین لائن میں چھوٹی چھوٹی لائنیں چلی ہیں. بس ٹھیک اسی طرح سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روحانی اور ایمانی پاور ہاؤس ہیں اور وہاں سے وہ جو تاریں چلی وہ حضرت صحابہ کے ذریعے سے چلی اور کوئی صحابی کہیں پہنچا کوئی صحابی کہیں پہنچا ان صحابہ کے ذریعے سے ملکوں میں اسلام پہنچا پھر جن بھی ملکوں میں صحابہ کے ذریعے سے اسلام پہنچا وہاں کے لوگوں نے ان سے اسلام لیا اور اسے اور آگے بڑھایا ہوتے ہوتے دنیا کے ہر ہر ملک میں یہ ایمان پہنچا اور یہ ایمان کا کنیکشن کسی بھی کس طرح سے گزرتے گزرتے حضور تک پہنچ جائے گا. تو اہل ایمان کا ایک لازمی فرض ہے کہ وہ یہ جانیں کہ ہم تک یہ ایمان کہاں کہاں سے آیا ہے. بزرگوں اس سلسلے میں سب سے بڑا احسان جو انسانوں کے پر ہے وہ ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب دنیا سے ایمان ختم ہو رہا تھا یا ختم ہو چکا تھا اور اب دنیا کے انسان خدا کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے وہ مخلوقات کو ہی پوجا کرتے تھے اور مخلوقات کی پوجا بھی اس طرح کرتے تھے کہ عام سطح کی عقل والا آدمی بھی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا کرتے تھے. بولو حدیثوں میں آتا ہے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم لوگ کیا کرتے تھے پہلے ہم لوگ کبھی سفر میں جب جاتے تھے تو سوچتے تھے سفر میں ہمارا خدا کون ہوگا تو کسی نالے سے پتھر اٹھا کر کہتے تھے یہ ہے راستے کا ہمارا خدا اور اس کو جیب میں رکھتے چلتے چلتے آگے جا کر کے اگر کہیں ہمیں دوسرا خوبصورت پتھر مل جاتا تھا تو ہم سوچتے تھے نہیں یہ جیب والا پتھر تو خدا نہیں ہے وہ والا خدا ہے اس کو پھینک دیتے تھے وہ اٹھاتے تھے. کبھی کبھار وہ پتھر گم بھی ہو جاتا تھا تو آگے چل کر ہم کہتے تھے راستے کا خدا ہمارے ساتھ ہے نہیں تو کیا کریں گے تو کسی جگہ پر اونٹنی یا بکری سے دودھ نکالتے تھے ریت پر گراتے تھے اور وہ ریت اس دودھ کے ساتھ مل کر کے جب گولا بن جاتا تھا اس گولے کو ذرا دبا کر کے تھا کہ یہ ہے راستے کا خدا. یہ احادیث میں ہے یہ کہ اس طرح کے انسانوں کا حال تھا. اور جب تعجب کی بات اسی زمانے کا نہیں آج کے زمانے کے بے شمار انسانوں کا حال بھی ایسا ہی ہے. وہ انسان کہ جو یہ سمجھتے ہیں چوہا خدا ہے وہ انسان جو یہ سمجھتے ہیں کہ سانپ بھی خدا ہے وہ انسان جو یہ سمجھتے ہیں مخلوقات کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو خداؤں کے درجے تک پہنچانا انسان کا عجیب حال ہے کہ ماننے پر آتا ہے تو کیڑے مکوڑوں تک کو خدا مان لیتا ہے اور انکار کرنے پر آتا ہے تو خدا کی ذات کا بھی انکار کر دیتا ہے. یہ انسانوں کا عجیب حال کہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کو ماننا چاہیے مگر انکار کرتا ہے تو اس کا بھی اور جن چیزوں کو نہیں ماننا چاہیے اس کو ماننے پر آتا ہے تو یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ بے جان پتھر کو کہتا ہے کہ یہ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے. یہ سارے عالم کا حال بن گیا تھا اس وقت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انسانوں کو خدا کے ساتھ جوڑنے کے لیے مہم شروع کی اور بے انتہا محنتوں کے بعد پھر یہ ایمان کا مینارہ یہ دین کا آفتاب پھر طلوع ہو گیا اور پھر جن لوگوں نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دین اخذ کیا ان کو ہم کہتے ہیں صحابہ. گویا ہم تک اگر یہ ایمان پہنچ جائے تو سب سے پہلے اس کا احسان ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی سے اور اس کے بعد ہے حضرات صحابہ کرام. پھر صحابہ نے آگے محنت نہیں کی اگر وہ یہ سوچتے کہ ہم کو ایمان مل گیا حضور نے ہم کو سارا سکھا دیا ہم اپنی عبادت کی زندگی گزاریں گے مکہ اور مدینہ میں رہیں گے اور یہیں وفات پا جائیں گے چاہے مکے کی زمین میں دفن ہو جائیں اور چاہے مدینہ کی زمین میں دفن ہو جائیں تو دنیا کی تمام قومیں اس ایمان کی دولت سے محروم رہ جاتی. لیکن صحابہ نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ بات ذہن میں نہیں آنے دی کہ ہم کو دین مل گیا اور ہماری اب کوئی ذمہ داری نہیں ہے, ہم خود دین پر چلیں, صحیح مسلمان بن کر زندگی گزاریں اور ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی. انہوں نے بالکل نہیں سمجھا. اور اگر خدا نہ خواستہ ان کے ذہنوں میں یہ بات آئی ہوتی تو یہ بات طے ہے کہ دنیا کے قوموں تک اسلام نہیں پہنچ سکتا تھا, زیادہ سے زیادہ ان کے گھروں میں رہتا, ان کے گھر والے بھی جو ہے وہیں اسلام پر قائم رہتے اور وہیں وہ بھی گزر جاتے. تو آگے اگلے ملکوں پہ تو اسلام پہنچتا نہ پہنچتا وہ تو سوال ہی نہیں ہے, لیکن خود ان کے گھروں میں باقی رہ جاتا یا نہ رہ جاتا وہ بھی خطرے میں پڑ جاتا. صحابہ نے ایک لمحے کے لیے بات نہیں سوچی, انہوں نے فوراً اس کو اس دین کو لے کر کے دو ذمہ داریاں محسوس کی, ایک تو ہمیں خود اس پر چلنا ہے اور دنیا کی قوموں تک یہ دین پہنچانا ہے. بیک وقت یہ دو کام انہوں نے اپنے کر لیے. یہ جو دو کام بیک وقت کر لینا ہے یہ دراصل نبیوں کا کام تھا. یعنی اللہ تعالیٰ سامنے جب کسی نبی کو بھیجتا تھا تو اس نبی کی ڈیوٹیاں دو ہوتی تھیں, ایک تو وہ خود اس دین پر چلے گا جو اللہ تعالیٰ اس کو بھیج رہے ہیں, اور دوسرے انسانوں کو بھی اس پر چلانے کی مہم کرے گا, محنت کرے گا. ہر نبی یہی کام کرتا تھا. نبی یہی کام کرتے تھے, ان نبیوں کے ماننے والوں کی ڈیوٹی یہ نہیں تھی. یعنی گویا موسیٰ علیہ السلام کی یہ ذمہ داری تو رہی ہوگی کہ وہ خود اسلام دین پر چلیں اور دوسروں کو بھی دین پر چلانے کی کوشش کریں, لیکن ان کے ماننے والے یہودیوں کی ذمہ داری یہ نہیں تھی. ان کی ذمہ داری اتنی تھی موسیٰ علیہ السلام جو بتائیں گے اس پر عمل کریں, باقی بگڑتے ہیں خراب ہوتے ہیں یا صحیح ہو جاتے ہیں ان کی کوئی ذمہ داری نہیں. یہی سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت نبی علیہ السلام کا دور آ گیا, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت ختم کر دی گئی اور اب کوئی نبی آنے والا نہیں. تو وہ ڈیوٹی جو پچھلے نبیوں کی ذمہ تھی, خود کا مسلمان بنے رہنا اور دوسروں کو اسلام پہنچانا, یہ ڈیوٹی حوالے ہو گئی مسلمانوں کے. اور سب سے پہلا کارنامہ انجام دیا صحابہ کرام کہ انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ تصور نہیں آنے دیا کہ صاحب ہم مسلمان ہو چکے ہیں, ہمیں کسی کی فکر کرنا نہیں ہے, ہم کریں یا نہ کہ دنیا کی قومیں اسلام میں داخل رہتی ہوتی ہیں, گمراہی میں رہتی ہیں, جانوروں جیسی زندگی گزارتی ہیں, ہمیں کوئی پرواہ نہیں, ہم کو تو دین مل گیا ہم مسلمان ہو گئے. ایسا انہوں نے بالکل نہیں سوچا. اس کے معنی یہ ہیں کہ صحابہ نے اپنے آپ کو ایسا سمجھا جیسے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں کوئی سمجھدار ڈاکٹر ہوتا ہے, کہ ڈاکٹر کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ جن بیماریوں کو اس نے پڑھا ہے ان بیماریوں سے اپنی حفاظت کرے, اور جس بیماری کا جو علاج اس نے پڑھا ہے اگر خود وہ اس بیماری کا شکار ہو جائے تو وہ علاج خود کرے. تو اس اپنی صحت کی حفاظت, اگر ڈاکٹر نے ڈاکٹری پڑھنے کے بعد صرف اپنی صحت کی حفاظت کا کام تو کیا لیکن دوسروں کی صحت کی فکر نہیں کی, تو یہ وہ ناکام ڈاکٹر ہے, اس نے اپنی اس ڈگری کا پاس نہیں کیا. وہ اس لیے نہیں پڑھی تھی اس نے کہ بس تم اپنی صحت کی حفاظت کا کام کرو بعد میں فارغ ہو جاؤ گے, ایسا نہیں. اس کی بیک وقت دو ذمہ داریاں, کہ اپنی صحت کو بھی بچائے اور دوسروں کی صحت کی فکر کرے, اپنے آپ کو بھی بیماریوں سے دور رکھے اور دوسروں کو بیماریوں سے بچنے کے گر بتائے, خود بیمار ہو جائے تو اپنا علاج بھی کرے اور دوسرے بیمار ہو جائیں تو ان کے علاج کے لیے سرگرم ہو جائے, چاہے اس کے لیے اس کو اپنا نیند قربان کرنی پڑے, چاہے مشکلات جھیلنی پڑے, چاہے ٹینشن لینا پڑے, لیکن اس کی فرض منصبی, اس کی ڈیوٹی ہے, یہ اس کی ذمہ داری ہے. بس ٹھیک یہی تصور دیا ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کہ میرے بعد اگر تم بیک وقت دو کام کرو گے تمہارے حوالے ہیں, یہ کہ ایک تم خود مسلمان اسلام پر قائم رہو گے اور دنیا کی دوسری قوموں تک یہ اسلام پہنچاؤ گے. چونکہ صحابہ نے جب ذمہ داری کو پورا کیا تو صحابہ کے بعد اگلا دور آ گیا. اگلا دور ان کو کہتے ہیں ہم تابعین. صحابی اس انسان کو کہتے ہیں جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی, ملاقات کی ایمان کی حالت میں, اور ایمان کی حالت میں اس کی وفات بھی ہو گئی, تب بنتا ہے صحابی. اگر ملاقات تو کی مگر ایمان قبول نہیں کیا تو صحابی نہیں, جیسے ابو جہل. اگر ملاقات کی ایمان بھی قبول کر لیا لیکن بعد میں ایمان پر قائم نہ رہ سکا, خدا نہ خاصا مرتد ہو گیا, تو وہ بھی صحابی نہیں, جیسے عبداللہ بن خطل یا چند اور دوسرے حضرات کی جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور اسلام قبول کرنے کے بعد وہ اسلام پر قائم نہ رہ سکے, مرتد ہو گئے. یا جیسے ارنین کے لوگ, ارنین کے ساتھ آٹھ آدمی آئے تھے حضور کے پاس, انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد وہ بیمار ہو گئے, بیمار ہونے کے بعد ان کو ایک جگہ بھیجا گیا وہاں علاج معالجے کے لیے, اور وہاں جا کر کے وہ اسلام سے پھر گئے, مرتد ہو گئے, تو وہ صحابی نہیں رہے. تو صحابی اس انسان کو کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد پھر ایمان بھی قبول کیا اور ایمان ہی کی حالت میں اس کی وفات ہو گئی. تابعی اس انسان کو کہتے ہیں جس نے صحابی کو دیکھا ایمان کی حالت میں, ملاقات بھی کی اور اس کے بعد ایمان ہی کی حالت میں اس کی وفات ہو گئی, تو یہ تابعی ہے. تو صحابہ نے یہ ساری امانت حوالے کر دی تابعین کے. پھر تابعین نے اگلے والے گروپ کے حوالے کر دی, ان کو کہتے ہیں تبع تابعین. جیسے مثلا ابو ہریرہ صحابی ہیں, ان سے ملاقات کی ایک شخص نے, اس کا نام مثلا ابراہیم نقی یا اس کا نام مثلا سعید بن مسیب, یہ بڑے تابعین اور محدثین ہیں. تو گویا ہم یوں کہیں گے کہ ابو ہریرہ کی امانت حوالے ہو گئی سعید بن مسیب یا ابراہیم نقی کے, اور یا خارج اپنے صحت کے, اور یہاں سے آگے امانت اس کے نیچے والوں کے. ہوتے ہوتے یہ ملکوں ملکوں تک داخل ہو گئی, اور ملکوں ملکوں تک داخل ہونے کے بعد پھر آگے چل کر کہ یہی ایمان کی دولت پہنچی ہے جب وسط ایشیا میں, سینٹرل ایشیا میں, اور سینٹرل ایشیا سے بڑھ کر آگے جب ایمان کی دولت چلی ہے اور وہ پہنچی بر صغیر میں. تو بر صغیر میں ایک طرف سے سارے جنوبی ہندوستان میں اسلام پہنچ چکا تھا, اور بر صغیر کے سارے شمال میں اسلام پہنچ چکا تھا, یعنی ایران, افغانستان اور آج کے پاکستان, یہ سارا اسلام میں داخل ہو چکا تھا, اور ادھر سے سارا ہندوستان اسلام میں داخل ہو چکا تھا. لیکن یہ ہمارا درمیان کا جو حصہ ہے جس کو ہم کشمیر کہتے ہیں, یہ ایمان سے محروم, صدیوں تک اسلام سے محروم رہا. دونوں طرف اسلام پھیل رہا ہے, بڑھ رہا ہے, لیکن اس خطے میں کوئی آنے کے لیے تیار نہیں, یا وسائل نہیں, یا توجہ نہیں. بہرحال صدیوں تک یہاں اسلام نہیں پہنچ پایا. یہاں تک کہ ایک شخص جو ترکستان میں رہتا تھا, ترکستان سے یورپ میں ہے, وہاں سے وہ شخص سفر کر کے چلتا ہے جو تاریخ میں ریکارڈ ہے. اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے کوئی شخص آئے ہوں, لیکن اس کا باقاعدہ یہاں کشمیر کی تاریخ میں ریکارڈ نہیں ملتا ہے. باقاعدہ تاریخ کی ریکارڈ جس کا ملتا ہے وہ یہ کہ ترکستان سے ایک شخص چلا, اس کا نام تھا عبد الرحمان, اور وہ کس کس طرح سے یہاں پہنچا, اس کا سفر کس طرح ہوا, راستے میں کیا مشکلات آئیں, اور یہاں پہنچنے میں ان کو کون کون سی رکاوٹیں آئیں, زبان کی رکاوٹ, لباس کی رکاوٹ, کھانے پینے کی, سفر کی, ان تمام کا کوئی ان کا تمام کی کوئی ڈیٹیل معلوم نہیں ہے. بس اتنا پتہ چلتا ہے کشمیر میں نمودار ہو گیا, اور یہ کشمیر میں پہنچنے کے بعد پھر یہاں جہاں کا اس وقت کا جو راجا تھا اس نے کلمہ پڑھا, وہ مسلمان ہوا. کس طرح سے وہ مسلمان ہوا یہ تو پڑھنا چاہیے. آخر ہم مسلمان ہیں, اور مسلمان ہونے کے حیثیت سے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ایمان یہاں اگر داخل ہوا ہے, اسلام کی دولت اگر یہاں مل گئی ہے, تو کس ذرائع سے پہنچی ہے. بارہ عبد الرحمان کے ہاتھ پر یہاں کا رنگچن مسلمان ہو گیا, اس کا نام صدر الدین رکھا گیا. تو یہ باقاعدہ پہلا مسلمان ہے جس نے یہاں اسلام قبول کیا, اسی کفرستان کی سرزمین میں بن گیا وہ مسلمان. اس کے بعد پھر یہاں اسلام کا سلسلہ تھوڑا چلا, لیکن اللہ کا منشا یہی تھا کہ عبد الرحمان بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ سکے, اور یہی سری نگر میں ان کی وفات ہو گئی. سری نگر میں ان کی وفات ہو گئی, جس کو ہم یہاں کہتے ہیں بلبل لنگر. یہ بلبل لنگر اصل میں تھا بلبل لنگر, اور لنگر ترکی زبان میں کہتے ہیں سرائے کو. تو یہ وہ جگہ جہاں بلبل صاحب نے سرائے بنائی تھی, اور بادشاہ نے سرائے بنانے میں مدد کی تھی, اور غریب لوگ وہاں آ کر کے ٹھہرا کرتے تھے, اور کچھ لوگ اسلام قبول کیا کرتے تھے. تو اس سرائے کو کہنے لگے بلبل لنگر, وہی چل کر بلبل لنگر آگے بن گیا. سلسلہ چلتا رہا, عبد الرحمان کی وفات ہو چکی تھی, اور یہاں کا بادشاہ مسلمان تھا, لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد پھر دوبارہ یہاں کفر پھیل گیا. اور کفر پھیلنے کے بعد پھر صورت حال عجیب ہو گئی کہ سربراہ حکومت تو ہے, کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں, لیکن اسلام کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں, نہ نمازیں, نہ روزہ, نہ حرام سے بچنے کی کوئی چیز. لفظوں میں کہتا ہے میں مسلمان ہوں, باقی کچھ نہیں. حتیٰ کہ اس کے نکاح میں دو بہنیں بھی تھیں, وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اسلام میں جرم ہے. قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا بھی باقاعدہ کوئی انتظام نہیں تھا. اس وقت ایک دوسرا شخص جس نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا, اور ہم پر بہت بڑا احسان اس کا ہوا, وہ ہے میر سید ہمدانی رحمہ اللہ تعالیٰ. وہ سفر کر کے چلتے ہیں, ان کو یہاں کی صورت ہے کیسے معلوم ہوئی یہ ریکارڈ نہیں ہے کہیں, اور وہ وہاں سے کیوں یہیں کے لیے چلے ہیں, ان کو کوئی اشارہ دیا گیا ہے یا حکم دیا گیا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کہ باقاعدہ حکم دیا جاتا ہے تم فلاں علاقے میں جاؤ, اور حکم کی بنیاد پر کوئی شخص چلتا ہے. بہرحال میر سید علی ہمدانی رحمہ اللہ تعالیٰ, حالانکہ وہ بہت بڑے حدیث کے ماہر تھے, وہ اپنے علاقے میں رہ کر کے بہت بڑا حدیث کا کام کر سکتے تھے, وہ بہت بڑے بزرگ تھے, ان کے بے شمار مریدین تھے, وہاں وہ کام کر سکتے تھے. وہاں کا اسلامی ماحول چھوڑ کر کے, یہ سوچ کر کے کہ میں ایک ایسے سفر میں روانہ ہو رہا ہوں جہاں مجھے کفرستان میں پہنچنا ہے, کافرانہ رسوم کے ساتھ میرا سامنا ہوگا, وہاں میں برائیوں میں بھی مبتلا ہو سکتا ہوں, اور وہاں ناموافق ماحول کا بھی سامنا کرنا پڑے گا, وہاں کا موسم ہو سکتا ہے مجھے سوٹ نہ کرے, وہاں کے کھانے پینے کا میرا سسٹم, ان تمام مشکلات کو نظر انداز کر کے انہوں نے سفر شروع کیا. اور اس سفر میں کیا کیا مصیبتیں جھیلی, کس طرح سے انہیں پیدل وہ پہاڑوں کا سفر کراس کیا, اور لداخ کی پہاڑیوں سے گزرتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں, اور راستے میں کیا کیا مصائب جھیلے ہیں, انہوں نے کبھی اپنی زبان سے نہیں کہا مجھے کیا کیا مصیبت آئی. ظاہر ہے آج کے زمانے کے جہازوں کا سفر نہیں, آج کے زمانے کی تیز رفتار گاڑیوں کا سفر نہیں, انہوں نے وہ سفر کیا اور داخل ہوئے یہاں. یہاں اگر انہوں نے دیکھے کہ بہت تھوڑے سے مسلمان ہیں, ان تھوڑے سے مسلمانوں کا حال بھی یہ ہے کہ ان کو اسلام معلوم نہیں, ان تھوڑے سے مسلمانوں کا حال بھی یہ ہے کہ ان کی عملی زندگی میں اسلام نہیں ہے, بس وہ زبان کے حد تک کہتے ہیں مسلمان ہیں, بادشاہ بھی یہاں کا مسلمان ہے, نام بھی اس کا مسلمان نام ہے, شہاب الدین یا علاء الدین, مسلمان نام ہے. شاہمیری دور حکومت تھا, یہ شاہمیری دور حکومت وہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں 250 سال تک ایک خاندان نے حکومت کی, وہ سب کے سب مسلمان تھے. اسی خاندان کا ایک فرد گزرا ہے سلطان زین العابدین بادشاہ, اسی خاندان کے ایک آدمی حکومت کر رہا تھا, لیکن اسلام بس صرف لفظوں کے حد تک ان کے پاس تھا. اب یہ شاہ عمران رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں داخل ہو گئے تو حکمران فوراً چونک گیا کہ ایسا نہ ہو یہ شخص یہاں داخل ہو گیا ہو, میری حکومت اس سے متزلزل ہو جائے. اور حکمرانوں کا مزاج ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ وہ باقی تمام معاملات کو تو ٹچ نہیں کریں گے, لیکن اگر انہیں یہ احساس ہونے لگے کہ اس سے ہمارے حکومت کو خطرہ ہے تو اس کو دشمن نمبر ایک مانتے ہیں. حضرت شاہ عمران رحمہ اللہ تعالیٰ کی بصیرت, دور اندیشی یہ تھی کہ میں براہ راست اس حکومت سے نہیں ٹکراؤں گا, اور مجھے یہ نہیں کہوں گا تم صاحب غیر اسلامی حکمرانوں ہٹ جاؤ یہاں سے. انہوں نے کہا کہ صاحب حکومت آپ کر رہے ہیں کرتے رہیے, ہم تو یہاں اسلام پہنچانے کے لیے آئے ہیں, اور وہ اسلام آپ بھی قبول کر لیں, جتنا آپ نے قبول کیا ہے اس کو سدھار لیں, اور جو کمیاں ہیں وہ کمیاں دور کر دیں, اور یہاں کے انسانوں کو اسی دین پر میں لانا چاہتا ہوں جس دین کو یہاں لایا ہے عبد الرحمان بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے. جب بادشاہ کو اچھی طرح سے یقین ہو گیا اس نے کہا جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کیجیے کیا کرنا ہے. اس کے بعد حضرت شاہ عمران رحمہ اللہ تعالیٰ نے قربانی اور محنت شروع کی, ایک طرح سے ان کا علم, ایک طرف سے ان کی قربانی اور سفر, ایک طرف سے محض دعوت کی بنیاد پر, نہ کسی مفاد دنیاوی کی بنیاد پر, نہ کسی لالچ کی بنیاد پر, نہ کوئی عہدہ ملنے والا تھا, ان تمام کے بغیر اتنا لمبا سفر, قربانی والا سفر, مجاہدے کا سفر چونکہ ہوا تھا, اس لیے اس قربانی کے سفر میں ان کے اندر قوت پیدا ہو گئی تھی, ایمانی قوت. تو ایمانی قوت, روحانی قوت, دعوتی مزاج, ان تمام کیفیات کے ساتھ جب ہم نے کام شروع کیا تو صورتحال وہ ہوئی, وہ صورتحال ہوئی جو صورتحال قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شان و بیان فرمائی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حضور کو فرمایا کہ آپ محنت کرتے رہیں, کرتے رہیے, ایک وقت آئے گا کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو جائیں گے. اور آئے تک نہ بولوں فی دین اللہ افواجا, کیا جو شاہ عمران رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بالکل یہی مظاہرہ ہوا کہ فوج در فوج اسلام میں لوگ داخل ہونے لگے. حتیٰ کہ بعد میں یہاں کے مورخین نے مبالغہ کر کے یہ بھی کہا کہ سب 40 من وہ دھاگے یہاں جلائے گئے ہیں, 40 من رہے ہوں یا نہ رہے ہوں, لیکن بہرحال اتنی بات طے ہے کہ بے شمار لوگ اسلام میں داخل ہو گئے. اور یا صرف ایک یا ڈیڑھ سال کے عرصے کے اندر صورتحال یہ بن گئی, اس سے پہلے اکثر لوگ ایمان سے محروم تھے, اور ایک ڈیڑھ سال کے عرصے کے اندر یہاں کی اکثریت اسلام میں داخل ہو گئے اور مسلمان ہو. اس میں حضرت شاہ عمران رحمہ اللہ تعالیٰ کی دور اندیشی اور بصیرت کا کو دیکھ کر تعجب ہوتا ہے. شاہ عمران رحمہ اللہ تعالیٰ جس خاندان کے تھے, ایک طرح سے وہ سادات کا خاندان تھا, دوسری طرح سے ان کا علمی سلسلہ شافعی مسلک کے ساتھ تھا, لیکن انہوں نے یہاں آتے ہی دیکھا کہ یہ چند مسلمان جو تھوڑے سے ہیں یہ بیچارے پہلے سے حنفی چلے آ رہے ہیں, اور عبد الرحمان بلبل نے ان کو حنفیت پر ڈال دیا ہے. اب اگر میں یہاں آ کر ان کو کہوں گا یہ حنفیت غلط ہے, میں شافعی ہوں, شافعی مذہب, تو یہ کنفیوز ہو جائیں گے, اور اس کنفیوژن کے نتیجے میں مجھے اگلا جو کام کرنا ہے وہ کام میں کر نہیں پاؤں گا. انہوں نے اس کو اوائڈ کر دیا, اس کو چھیڑا ہی نہیں, حتیٰ کہ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ شاہ عمران رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں کے عام مسلمان کی موجودگی میں اگر نماز پڑھتے تھے تو رفع دل نہیں کرتے تھے تاکہ یہ کنفیوز نہ ہو جائے. یہ سوچے گئے یہ تو نیا بزرگ آیا ہے, اس کی نماز تو کچھ اور ہی قسم کی ہے, تو یہ کنفیوز ہو جائے گا. اور انسانوں کا مزاج یہ ہے کہ جب چھوٹے معاملے میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے تو بڑے مسائل نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں. جب چھوٹے امور جو ہیں وہ نظام کا ذریعہ بن جاتے ہیں تو اہم امور پسے کچھ چلے جاتے ہیں. تو شاہ عمران رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل نہیں چھیڑنے دیا, ہر جگہ اس کی طرف ٹچ نہیں ہونے دیا, کہا صاحب مسلمان ہو جاؤ, یہ ہم کون سے مسلمان بنیں گے, یہاں جو پرانے مسلمان ہیں اسی طرح تو مسلمان بنتے جاؤ, بس کلمہ پڑھانا. اور کلمہ پڑھانے کے نتیجے میں خدا کا تصور, نبی کا تصور, آخرت کا تصور, ایمانیات جو بنیادی چیزیں ہیں وہ سب سمجھانا, اور اس کے بعد پھر خود واپس تشریف لے گئے. اور واپس جانے کے بعد پھر وہاں اپنے بڑے بڑے شاگرد, اپنے بڑے بڑے مریدین اور اپنے قابل لوگوں کو, حتیٰ کہ ایسے لوگ کی جو وہاں کاریگر تھے, ان کو کہا تم کو یہاں سے رخصت ہونا ہے, ہجرت کرنی اور کشمیر میں جا کر بسنا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم کہاں اس مصیبت میں جائیں گے, وہاں کا موسم ہمارے موافق نہیں, وہاں کی زبان ہم کو جان معلوم نہیں, کیوں جائیں گے ہم وہاں. شاہ عمران رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں اسلام کو مستحکم کرنا ہے, اور مستحکم کرنے کے لیے تم کو عملی زندگی بطور نمونہ کے بعد پیش کرنی ہے. تو انسانوں کو ڈوبنا بنا کر کے لیا ہے, اسی لیے ان کو اخاڑ کر کے لائے وہاں سے, اور وہ بیچارے ہجرت پر آمادہ ہو گئے. تو تقریباً 700 افراد ان کے ساتھ تھے, جن کو یہاں کی تاریخوں میں لکھا ہے 700 سادات, وہ سب کے سب سادات نہیں تھے, اکثر سادات تھے, کچھ بیچارے غیر سادات بھی تھے, لیکن یہاں کا مزاج جو ہے وہ چونکہ عقیدت مندانہ مزاج ہے, انہیں جو وہاں سے آیا وہ سید ہے, وہ تھا بھی سید یا نہیں اس سے بحث نہیں. چنانچہ شاہ عمران رحمہ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے کچھ کاریگروں کو لایا, ان کو کام بھی سکھاؤ. تو سمجھداروں کو لگا ان کو سمجھ بھی سکھاؤ, کھانا پینا بنانے والوں کو لگا ان کو کھانا پینا پکانا بھی سکھاؤ. واقعہ یہ ہے کہ اسلام جب کسی ملک میں داخل ہو جاتا ہے تو تمام چیزوں کو بدل کر کے رکھ دیتا ہے اور وہ مکمل چیز لے کر آتا ہے. تم کو کھانے کا سلیقہ نہیں, ہم تم کو کھانا بھی سکھائیں گے. تم کو کپڑا پہننے کا سلیقہ, ہم تم کو کپڑا بھی سکھائیں گے. تم کو سند تمہارے پاس ہے, ہم تم کو سند لے کر کے آئیں گے. یعنی اگر غور کیا جائے تو یہاں برصغیر کی جو پرانی قومیں ہیں وہ پتوں پر کھانا کھانے والے لوگ تھے. وہ تو مغل دور میں جب اسلام داخل ہوا تو برتن پہنچے, وہ تو چھپروں میں رہنے والے تھے. یہ جو مغل آرکیٹیکچر ہے جو وہی لائے ہیں. بس ٹھیک, اسی طرح سے اسلام جب کہیں داخل ہو جاتا ہے تو وہاں کی زبان کو بھی بدل دیتا ہے. یہاں کی یہ کشمیری زبان جو ہے یا تو اصل میں ہندوانہ زبان تھی, جب اسلام یہاں داخل ہو گیا تو اس ساری زبان کو اس کی اوور ہالنگ کر دی اور اتنے الفاظ اس میں داخل کر دیے تو یہ اسلامی زبان جیسی لگتی ہے. اس کا غالب تر حصہ اس وقت اسلامی الفاظ پر مشتمل ہے, وجہ انہیں بزرگوں کی آمد. تو یہاں کا لباس بھی بدل دیا, یہاں کا کلچر بدل دیا, یہاں کی زبان بدل دی, یہاں کی صنعت میں تبدیلی پیدا کر دی. اور آج یہاں اپنی کشمیریوں کی جو صنعتیں ہیں وہ ساری یہ صنعتیں انہیں نے لائی ہیں. ذرا شاعر نہ رحم اللہ تعالیٰ نے پوری کھیپ کو وہاں پہ لایا اور یہاں پہنچا اور یہاں اسلام سٹارٹ ہوا. اس کے بعد پھر سلسلہ چلتا رہا, پھر یہاں اصحاب علم بھی پیدا ہوئے, پھر محدثین بھی پیدا ہوئے, پھر فقہا بھی پیدا ہوئے, مسائل بیان کرنے والے پیدا ہوئے, قاضی پیدا ہوتے گئے, شیخ الاسلام بھی پیدا ہوا. جیسے یہاں شیخ یعقوب صرفی پیدا ہوا, اس زمانے میں ساری دنیا کا سردار گوا دیا. اس زمانے میں سب سے بڑی حدیث کے ماہر تھے مکہ مکرمہ میں, ان کا نام تھا ابن حجر. اس نے ان کے پاس جا کر حدیث پڑھی اور یہاں کشمیر سے انہوں نے پہلے سفر کیا, لداخ سے ہوتے ہوئے چین, چائنا سے ہوتے ہوئے پھر سنٹرل ایشیا, سنٹرل ایشیا سے پھر مصر پہنچے, مصر سے پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ پہنچے اور ایک سال تک وہاں حدیث پڑھی. اور پھر واپس جب آئے ہیں تو بر صغیر کا سب سے بڑا محدث یہی تھا شیخ یعقوب صرفی. اس زمانے میں انہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے, جبکہ دنیا میں بخاری شریف کی شرح کا کہیں یہاں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا, پورے بر صغیر میں کہیں نہیں. اس سے پہلے اگر شرح لکھی تھی تو علامہ ابن حجر نے لکھی تھی مصر میں, اور علامہ ایمی نے لکھی تھی مصر میں. یہاں تو لوگ جانتے بھی نہیں تھے بخاری شریف کیا چیز ہے. تو یہ پہلا شخص ہے جس نے یہاں کی بخاری شریف آ کر لکھی. دوسرا شخص یہاں کھڑا ہو گیا بابا داؤد خاطی, وہ علم فقہ کا ماہر تھا. جتنے نئے مسائل پیدا ہو جاتے تھے وہ مسائل کو اجتہاد کے ذریعے سے حل کرتے تھے. عرض ہے کہ ہر قسم کے لوگ پیدا ہوتے گئے اور اسلام مستحکم ہوا. اس سلسلے کو آگے اگر بڑھائیں گے ظاہر اس کا وقت نہیں ہے, لیکن میں صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اب جب اللہ تعالیٰ شانوں نے اتنی قربانیوں کے ذریعے سے حضور سے یہ قربانیاں چلی, صحابہ سے, تابعین سے, تبع تابعین سے, پھر بزرگوں سے, اور انہوں نے جو اپنے وطنوں کو چھوڑا اور یہاں آ کر کے بس گئے, اس طرح سے اسلام ہم تک پہنچا ہے اور اب یہ اسلام ہمارے کندھوں پر ہے. اب اگر ہم یہ سوچیں ہم مسلمان رہیں یا نہ رہیں, اسلام کا کوئی عمل ہمارے ذمے ہمارے زندگی میں باقی رہے یا نہ رہے, اور ہم مسلمان رہیں باقی اسلام سے دور ہو جائیں محروم ہو جائیں, ہم اس کی کیا فکر ہے؟ تو اس سے زیادہ بے غیرتی, اس سے زیادہ ایمان کے منافی سوچ اور کوئی ہو نہیں سکتی. انسان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتا ہے. جیسا ابتدا میں نے عرض کیا تھا کہ ہم یہ محسوس کریں کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں, اور اس مسلمان ہونے کا تقاضا ہمارے ذمے کیا ہے؟ بیس وقت دو تقاضے ہیں. ایک تقاضا ہے کہ ہم خود مسلمان رہیں اور اسلام پر قائم رہیں, اور اس میں اسلام کوئی بھی وہ عمل حکم بھی دے گا کہ جو ہم کو بظاہر سوٹ نہیں کرے گا, ہم کو بظاہر برا لگے گا, کیونکہ ہمارا نفس جو ہے وہ غیر اسلامی مزاج کا عادی بن چکا ہے. غیر اسلامی مزاج کے عادی کی مثال ہوتی ہے جب کسی انسان, آج کے میڈیکل والوں کو تو وہی بتائیں گے, لیکن پرانے سیدھے سادے لوگوں کا حال یہ تھا جب کسی انسان کو سانپ کاٹتا تھا تو سانپ کاٹنے کے بعد یہ دیکھنا ہوتا تھا کہ اس کو زہر چڑھ گیا یا نہیں, تو اس کو سب سے پہلے کڑوی چیز کھلاتے تھے. اس کو پوچھتے تھے کڑوی لگ رہی ہے, وہ کہتا تھا نہیں یہ تو کڑوی نہیں ہے. پھر کہتے تھے اس کو میٹھی چیز کھلاؤ, تو میٹھی چیز یعنی شہد منہ میں ڈالتے تھے, تو شہد منہ میں ڈالنے کے بعد کہتے تم کو میٹھا لگ رہا, کہنے لگے نہیں, تو سمجھ جاتے تھے اس کو زہر اثر کر چکا ہے. اس کا زہر اثر کر چکا ہے اس لیے اس کو میٹھی چیز میٹھی نہیں لگ رہی ہے اور کڑوی چیز میٹھی لگ رہی ہے. بس ٹھیک اسی طرح سے بے دینی کا زہر جب اثر کر جاتا ہے اس کے بعد دین کا میٹھا حکم بھی کڑوا لگتا ہے. جب بے دینی کا زہر اثر کر جاتا ہے تو دین کی میٹھی بات بھی کڑوی لگتی ہے اور بے دینی کی کڑوی بات بھی اچھی لگتی ہے. تو پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم یہ فکر کریں کہ ہم الحمدللہ اگر اللہ نے اتنا بڑا احسان ہم پر کیا کہ ہم مسلمان ہیں تو اسلام کی کتنی چیزیں ہمارے اندر ہیں اور کتنی چیزیں نہیں ہیں. بالکل گہرائی کے ساتھ غور کرنا چاہیے. جیسے ایک آدمی اپنی صحت کے بارے میں فکر مند رہتا ہے اور ذرا سا کچھ ہو جائے فوراً پریشان ہو جائے گا میری صحت کو کیا ہو گیا, اور کسی سپیشلسٹ کو ڈھونڈتا ہے اور اس فلاں کے پاس جائے گا فلاں کے پاس جائے گا, ذرا سے اگر خوشی شروع ہو گئی فوراً سیکنڈ سپیشلسٹ ڈھونڈنا ہے صاحب مجھے خوشی ہو رہی ہے, ذرا سا اگر سر میں درد معمولی تکلیف اگر ہو جاتی ہے تو آدمی متحرک ہو جاتا ہے. ایک دفعہ ایک صاحب یہاں مجھے سری نگر میں ملے, ان کے ناخن میں ذرا سا کچھ ٹیڑھا پن آ گیا, کہنے لگا صاحب میں بہت پریشان ہوں میرے ناخن میں ٹیڑھا پن کیوں آ گیا؟ بتائیے کوئی پریشانی کی بات نہیں, کہنے لگا نہیں مجھے بڑا ٹینشن ہے اس کا. جہاں سری نگر میں ایک ڈاکٹر سے ملتا ہے, اطمینان نہیں ہوا, پھر بمبئی چلے گئے, اس میں بھی اطمینان, پھر دلی کے ڈاکٹر کے پاس دوائی استعمال کی, تب تک نہیں بیٹھے جب تک ناخن کا ٹیڑھا پن ٹھیک نہیں کیا, اور اس ڈاکٹر نے بتایا کہ صاحب کوئی دوائی تمہیں کھلانی ہے جس کے نتیجے میں یہ ٹیڑھا ناخن باہر نکل جائے گا, نیا ناخن آ جائے گا. اتنا فکر مند کس کے لیے؟ اپنی صحت کے لیے. اس سے زیادہ مسلمانوں کو فکر مند ہونا چاہیے اپنے دین کے لیے, اور وہ صرف اپنی ذاتی کے حد تک نہیں بلکہ دوسرے مسلمانوں کے حد کے لیے. اس سلسلے میں اسلام کا سیدھا ضابطہ یہ ہے, مزاج یہ ہے کیا کہ مسلمان دوسروں تک دین پہنچانے کا ذمہ دار صرف اسی حالت میں نہیں ہے جب یہ بڑا عالم بن جائے, بڑا امام صاحب ہو جائے, بڑا پیر صاحب ہو جائے, بڑا سکالر ہو جائے, تب آپ دین کی بات دوسروں کو بتا سکتے ہیں. نہیں, اسلام نے سیدھا ضابطہ بتایا, جو دین کی بات آپ کو معلوم ہے آپ دوسروں کو ضرور بتاؤ. یہاں تک کہ اگر ایک آدمی خدا نہ خاصا, خدا نہ خاصا شرابی ہے اور وہ شراب میں ڈوبا ہوا ہے اور دوسروں سے کہتا ہے یار آپ یہ نہیں پینا, اگلا والا اس کو کہتا ہے یار تم تو خود چھوڑتے نہیں ہو, ہم کو منع کرتے ہو, تو اگلے والے نے جرم کیا. اس شخص نے جس نے یہ مشورہ دیا تھا آپ یہ بڑا کام مت کرو, اس نے ٹھیک بات کہی, ہاں یہ قابل طرز اس معنی کر ہے یار جو ہمیں تم بتا رہے ہو اس سے خود ہی بچو, لیکن اس کے مقابلے میں اگر ہم نے یہاں سے اٹیک کیا پان چک شرط خود تو شراب پی رہے ہو ہم کو منع کر رہے ہو, تو ہم نے یہ غلط کام کیا, کیونکہ اس کی خیر کی بات کو ہم نے رد کر دیا, اس کو اسلام نے حق دیا ہے کہ دوسروں کو سمجھائے, اور سمجھانے کے لیے تو اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے وہ کہ صاحب میری حالت دیکھو میں تباہ ہو گیا ہوں, تم کم سے کم اس کے نزدیک مت آؤ. یعنی وہ اسلام نے دعوتی مزاج اتنا عام رکھا ہے کہ ہر مسلمان کو دوسرے, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا فرمایا, اگر تمہیں صرف دین کا ایک مسئلہ معلوم ہو گیا ہو, ایک مسئلہ معلوم ہو گیا ہو ابھی اور کچھ بھی نہیں, تو تم یہ بات دوسرے کو پہنچا سکتے ہو. ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بھائی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جی اگر میں کسی دوسرے انسان سے کہوں تم کلمہ پڑھو تو میں پڑھا سکتا ہوں کلمہ؟ کا بالکل پڑھا سکتے ہیں, اس کے لیے نہ کسی امام کو لانے کی ضرورت ہے, نہ کسی عالم کو لانے کی ضرورت ہے, نہ کسی پیر صاحب کو لانے کی ضرورت ہے, نہ کوئی ہائی اتھارٹی چاہیے. ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو, دوسرے انسان کو کلمہ پڑھا سکتا ہے, ہر مسلمان دوسرے انسان کو کہہ سکتا ہے آپ نمازی بنو, ہر مسلمان دوسرے انسان سے کہہ سکتا ہے یہ حرام کام اس سے بچو. اور جب یہ مزاج امت کے اندر زندہ ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر وہ صورت حال آئے گی. کون سی صورت حال؟ کہ مسلمان اپنے دین کی نمائندگی صحیح کر سکیں گے, ورنہ نوبت یہاں تک آتی ہے کہ ایک شخص نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد پھر اس نے اطلاع بھیجی, جناب میں نے اسلام قبول کیا ہے, میں بہت سیریس ہوں, مجھے بتائیے ایک ایک چیز مجھے کیا کیا کرنا اور کیا کیا چیز نہیں کرنی ہے. انہوں نے ساری ڈیٹیل بتائی کہ صاحب یہ کام نہیں کرنا, یہ کام بھی نہیں کرنا, یہ بھی حرام ہے, فلاں بھی حرام. اس نے کہا بالکل ٹھیک, ساری چیزیں میں چھوڑ دوں گا. اور صاحب کرنا کیا ہے؟ انہوں نے کہا صاحب یہ بھی کرنا ہوگا, یہ بھی کرنا ہوگا. انہوں نے کہا سب میں کروں گا. اب جب ایک دم سارے اسلام پر اس نے عمل شروع کر دیا, کچھ دن بعد وہ یہ کہتا ہے کہ لگا صاحب مجھے یہ بتائیے یہ سارا اسلام میرے لیے ہی ہے یا ان مسلمانوں کے لیے بھی ہے جو ماں کے پیٹ سے مسلمان پیدا ہوئے؟ یہ تو کوئی بھی نہیں کر رہا ہے, تو میں جو پچھلے ایک ڈیڑھ سال سے مسلمانوں میں یہ سارا کر رہا ہوں کہ میرے لیے یا ان کے لیے بھی ہے؟ ظاہر ہے اس سوال کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے, وہ ہم سب کے لیے ہے. اس لیے بیک وقت دو فکریں اپنانا ضروری ہیں, ایک ہم خود مسلمان بنیں اور صحیح مسلمان بنیں, اور دوسرے انسانوں کی فکر کریں. اگر مسلمان دوسرے انسانوں کی فکر اس حد تک کریں کہ مسلمانوں کے اندر اسلام زندہ ہو جائے پوری طرح سے, پھر اگلا راستہ فوراً کھل جائے گا. دنیا کی قوموں کو اسلام میں داخل ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں. اس وقت کے دنیا کے کونے کونے میں دین کا کام کرنے والے لوگ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ دنیا کی قوموں میں اسلام میں داخل ہونے سے رکاوٹ آج کا مسلمان ہے. وہ مسلمانوں کو دیکھ کر کہتے ہیں صاحب اس اسلام کے نزدیک ہم نہیں آئیں گے. تو مسلمانوں کی بے عملی کی زندگی جو ہے وہ ان کے لیے رکاوٹ بنی ہوئی ہے. اگر مسلمان پورا دین پر کھڑا ہو جائے اور ایک ایک سنت پر عمل کرنے لگے, ایک ایک برے کام کو چھوڑنے لگے, اس کے بعد دنیا کو قوموں کے لیے عملی نمونہ آ جائے گا اور دنیا کی قوم اسلام میں داخل ہو جائیں گی. تو بزرگوں اور دوستوں یہ احساس پیدا ہو جانا چاہیے کہ ہم خود صحیح مسلمان بنیں, اور جب یہ احساس پیدا ہو جائے گا تو اس کے لیے پڑھنا بھی ضروری ہوگا, عمل سیکھنا بھی ضروری ہوگا, اور جن طبقوں سے ہم تک اسلام پہنچا ہے ان کی قدر جانی بھی ضروری ہوگی. اللہ تعالیٰ شان و شأن سلیم عطا فرمائے, اور دین کا صحیح شعور عطا فرمائے, اور دین کے ایک جز پر عمل کرنا ہمیں نصیب ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایمان کی دولت عطا فرمائی. یا اللہ ہماری محنت کے بغیر, ہمارے چاہنے کے بغیر, ہمارے مطالبے کے بغیر تو نے ایمان کی دولت ہم کو عطا فرمائی. یا اللہ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائی. یا اللہ اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائی. یا اللہ تو بے انتہا قدرتوں والا ہے. یا اللہ تو جس کو چاہے ایمان کی دولت دے سکتا ہے, اور اگر دولت ملے ہوئے شخص کی طرف سے ناقدری ہو گئی تو اسے سلب بھی کر سکتا ہے. یا اللہ ایمان کے دولت کے سلب ہونے سے محفوظ فرما. یا اللہ ایمان کے دولت کے سلب ہونے سے محفوظ فرما. یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین, اس ایمان کی دولت کے تقاضوں کو پورا کرنا نصیب فرما. ہم کو ویسا مسلمان بنا جس سے تو خوش ہو جائے. ہم کو ویسا مسلمان بنا جیسا تیرے نبی نے چاہا. ہم کو ویسا مسلمان بنا جیسے ہمارے اخلاق میں محنتیں کر کے یہ اسلام ہم تک پہنچایا. یا اللہ اس کے بعد اس اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے اللہ ہم کو قبول فرما. یا اللہ ہماری سوچ, ہماری فکریں, ہماری گفتگو, ہمارا تکلم, ہمارا پیسہ, ہماری جوانیاں یا اللہ اس تیرے دین کے لیے لگ جائیں اور تیرا دین ہم سے آگے بڑھے. اس سے بڑی سعادت مندی اور کوئی ہو نہیں سکتی. یا اللہ یہ دولت ہمیں نصیب فرما. یا اللہ تو چاہے تو استعمال کر سکتا ہے. یا اللہ تو نے اپنے نبی کی حفاظت کے لیے مکڑی کے جالے کو استعمال کیا, اور اپنے کعبے کی حفاظت کے لیے چڑیوں کی چونچوں اور کنکروں کو استعمال کیا. اپنے دین کی حفاظت اور بشاعت کے لیے یا اللہ ہم انسان ہیں اور تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, ہم کو استعمال فرما دے. ہر بھائی کی ضروریات پوری فرما. جو بھائی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں, جن بھائیوں کے جو بھی مسائل ہیں وہ مسائل حل فرما دے. جو بیمار ہیں ان کے صحت و شفا کے فیصلے فرما. یا اللہ جن کو کسی بھی قسم کی بیماری ہے, یا اللہ انسان سوچتے ہیں یہ بیماری لا علاج ہے, فلاں قابل علاج ہے, تیرے یہاں ساری ہی لا علاج بیماریاں قابل علاج ہیں. یا اکرم الاکرمین, تیرے صرف کن کہنے کی دیر ہے, اور اس کے بعد جو دنیا میں نہیں ہو سکتا وہ بھی ہو جائے گا, اور اگر تیری مشیت نہ ہو تو ساری دنیا کے انسان سب کچھ کرنے پر تل جائیں, اور تو نہ چاہے تو وہ نہیں ہو سکتا. یا اکرم الاکرمین, یا ارحم الراحمین, جن کے گھروں میں بے روزگاری ہے ان کو حلال روزگار نصیب فرما. جن کے گھروں میں مصیبت ہے ان کی مصیبتیں دور فرما. یا اللہ جو بے اولاد ان کا حلال ان کو پاکیزہ اور فرما بردار اولاد نصیب فرما. جن کے گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں اور ان کے رشتوں کی وجہ سے وہ بے انتہا زیادہ مصیبتوں میں ہیں, ان کے رشتے آسان سے آسان تر فرما. یا اللہ بری رسموں کا ان کو بچنا نصیب فرما. یا اللہ برائیوں سے, فیشن سے, انارکی سے, فحشکاری سے, یا اللہ جن سے انارکی سے آوارگی سے, یا اللہ ان نئی نسل کو بچا دے. یا اللہ نوجوان جس طرح سے تباہی کی طرف دوڑ رہے ہیں, یا اللہ جس طرح سے یہود و نصارہ کے نقالی میں سرگرم ہیں, یا اللہ ان کو شعور اور بصیرت نصیب فرما دے. یا اللہ ان کو شعور و بصیرت نصیب فرما دے. غیرت ایمان کو زندہ فرما, حمیت دین کو زندہ فرما, دین کے لیے ہمیں قبول فرما, ہمارے گھروں کے سب مسائل حل فرما. جو ضروریات ہیں وہ ضروریات ہر مسلمان کی پوری فرما. یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی نصرت فرما دے. یا اللہ جہاں جہاں میں مسلمانوں پر جن جن کی طرف سے مظالم ہیں, یا اللہ تو ہی ان دشمنوں کے لیے کافی ہو جا. یا اللہ تو ہی ان دشمنوں کے لیے کافی ہو جا, اور مسلمانوں کے اندر دین کو زندہ فرما, اور اس کے نتیجے میں اپنی نصرتیں مسلمانوں کے لیے نازل فرما دے. یا اکرم الاکرمین, یا ارحم الراحمین, ہم کو استعمال فرما. یا اللہ تمام دعائیں محض اپنے فضل و احسان سے قبول فرما. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے جو دعائیں مانگی ہیں, وہ ساری دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, سلام علی المرسلین, الحمد للہ. اگر آپ 5 منٹ زیادہ ہو گئے, مجھ کی معذرت چاہیے.